نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، جمعة دين سورة الكهف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورة الكهف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے عصم من الدجال، اسے دجال سے بچا لیا جائے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت پر دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا. تو دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے فتنے وجود پذیر ہو سکتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ظاہری اور باطنی فتنوں سے، کھلے فتنوں سے بھی اور پوشیدہ فتنوں سے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فتنے وہ ہے کہ جن کا فتنہ ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور کچھ فتنے وہ ہیں کہ جن کا فتنہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا. تو جن کا فتنہ ہونا سمجھ میں آتا ہے ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ یہ فتنہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ آدمی بچ سکے. اور وہ فتنے جو پوشیدہ ہیں، جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ یہ فتنہ ہے، ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالی شانہ کی پناہ اور زیادہ ضروری ہے. تو فتنے بہت سارے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت ڈرا کرتے تھے. جو سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے ہر جمعہ کے دن، وہ دجال کے فتنے سے، جو کہ اس امت پر آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن اہتمام سے تلاوت کرنے والے کی اگر سب سے بڑے فتنے سے حفاظت ہو جائے گی، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ دجال کے فتنے سے کم درجے کے جتنے فتنے ہیں ان سارے فتنوں سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی. اور ہم پر فتن دور سے گزر رہے ہیں. اور یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. بادرو بالاعمال فتنا تقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. کہ تم اچھے اچھے اعمال کر کے فتنوں کا مقابلہ کرو، ایسے فتنے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے. تو تاریک رات کے جو ٹکڑے ہیں وہ اتنے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیچ میں کوئی روشنی کی لکیر نظر نہیں آتی, جس کی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تشریح فرمائی کہ وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہے. جب تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو دانے جو ہے ایک دوسرے کے بعد گرنے شروع ہو جاتے ہیں. صبح کو ایک شخص مومن ہوگا, شام تک میں کافر ہو چکا ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح تک میں کافر ہو چکا ہوگا, ایسے فتنے آئیں گے. مگر ان سب فتنوں میں بڑا فتنہ دجال کا. تو سورۃ الکہف کی جو اہتمام سے تلاوت کرتا ہے اس کی انشاءاللہ تمام فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی. لیلۃ الجمعہ میں سورۃ دخان کی بھی تلاوت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی شب میں یعنی مغرب کے بعد کسی بھی وقت صبح صادق سے پہلے پہلے تک میں سورۃ دخان کو پڑھتا ہے, چار صفحے 4 pages, تو اللہ تعالی شانہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار فرماتے ہیں. اب یہاں ایسے کئی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لوساکا میں کئی سال گزرنے کے بعد بھی اپنا چھوٹا سا جھونپڑا نہیں ہے, تو ایک گھر تیار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. محنت کرنا پڑتا ہے, کمانا پڑتا ہے, بچانا پڑتا ہے, تب جا کر کے کہیں اپنا ایک مکان بنتا ہے. اور یہاں جنت میں ایک مرتبہ سورہ دخان جمعہ کی شب میں پڑھ لو, ایک محل تیار ہو گیا. تو پورے سال میں 50 سے زیادہ محل تیار کر سکتے ہیں. تو سورہ دخان پڑھنے کا معمول بھی بنانا چاہیے. تیسرا, جمعہ کے دن کے سلسلے میں جو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, غسل کرنا, عمدہ کپڑے پہننا, جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جلدی جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, خطبے کو غور سے سننا وغیرہ وغیرہ, ان سب کو سیکھ کر ان کا اہتمام کیا جائے. وہ سنتیں جو خاص ہیں جمعہ کے دن کے ساتھ انہیں سیکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. چوتھی بات, جمعہ کے دن ہر عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. جو شخص جمعہ کے دن کوئی عمل کرتا ہے اور وہی عمل جمعہ کے علاوہ باقی 6 دنوں میں سے کسی دن میں کرتا ہے, تو 6 دنوں میں اس عمل پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کو جمعہ کے دن کرنے کی وجہ سے 70-70 times ملٹی پلائی کیا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک شخص کسی دکان میں کام کرتا ہے اور اسے 1 گھنٹے کے 5 pounds ملتے ہیں, 1 گھنٹے کے 5 pounds ملیں گے, 1 گھنٹے کے $5 ملیں گے, سنیچر کو, اتوار کو, پیر کو, منگل کو, بدھ کو, جمعرات کو, اور اسے یہ کہا جائے کہ جمعہ کے دن ایک گھنٹہ کام کرے گا تو $350 ملیں گے. تو لساکا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو جمعہ کے دن 24 گھنٹے کام نہ کرے. کہاں $5 اور کہاں $350. 70 مرتبہ اجر زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ جمعہ کے دن عام دنوں کے بنسبت اعمال میں تقصیر ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے. 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نفل زیادہ ہو. استغفار روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 150 مرتبہ ہو. کلمہ طیبہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 125 مرتبہ ہو. درود پاک روزانہ 300 مرتبہ پڑھتے ہیں, جمعہ کے دن 500 مرتبہ ہو, 800 مرتبہ ہو, 1000 مرتبہ ہو. عام دنوں میں روزانہ خیرات $5 کرتا ہے, جمعہ کے دن $10 ہو. اور عام دنوں میں بالکل خیرات نہیں کرتا تو جمعہ کے دن کم سے کم $5 خرچ کیے جائیں. اور جو بھی نیکی کرنے کا موقع مل جائے حد سے زیادہ نہ کرے. مبارک جگہوں میں اور مبارک گھڑیوں میں جتنی زیادہ نیکیاں ہو سکے کرو, اس لیے کہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں ہے اجر و ثواب بڑھ گیا, مدینہ منورہ میں ہے اجر و ثواب بڑھ گیا, مسجد اقصی میں ہے اجر و ثواب بڑھ گیا, جمعہ کا دن ہے اجر و ثواب بڑھ گیا, رمضان مبارک ہے اجر و ثواب بڑھ گیا. تو جیسے 11 مہینوں میں اور رمضان کے مہینے میں ہماری لائف میں فرق نظر آتا ہے, اسی طرح 6 دنوں میں اور جمعہ کے دن میں ہماری زندگیوں میں بیان فرق نظر آنا چاہیے. اگر ہو سکے تو اپنے کام کاج کو کچھ کم کر دو جمعہ کے دن, کہ دکان کھولیں گے 8 بجے 9 بجے اور واپس 10 بجے آ جائیں گے, 11 بجے آ جائیں گے, مسجد میں جلدی چلے جائیں گے. یہی کہ جمعہ تک کام کریں گے اور آفٹرنون آف لے لیں گے, یا جمعہ تک فارغ رہیں گے آفٹرنون میں کام کریں گے. اور اگر کوئی کر سکتا ہے کہ جمعہ کے دن فارغ رہیں گے تو بہت اچھا. عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت مسجد ہی میں گزرے گا, یعنی کچھ نہ کچھ فرق ہو. اور اللہ کرے کہ ایسی ہماری طبیعتیں ہو جائے جیسے رمضان میں ہو جاتی ہے کہ پوری بستی میں ایسا محسوس ہو کہ آج جمعہ کا دن ہے, گھر میں ایسا محسوس ہو کہ آج جمعہ کا دن ہے. تو مبارک گھڑیوں میں اور مبارک جگہوں میں اچھے اعمال بڑھنے چاہیے اور برے اعمال سے بچنے کا اہتمام بھی بڑھ جانا چاہیے. ویسے تو زندگی کے کسی بھی لمحے میں غلط کام نہیں کرنا چاہیے, مگر غلط کام کا وبال جو عام دنوں میں یا آرڈینری جگہ میں ہوتا ہے اس سے وبال کئی گنا زیادہ ہوتا ہے مبارک جگہوں میں اور مبارک گھڑی میں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے یہ مروی ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ سے باہر 70 گناہ کرنا یہ میرے نزدیک مکہ مکرمہ میں 1 گناہ کرنے سے افضل ہے. حالانکہ باہر بھی گناہ تو برا ہے, مگر اس کا جو کانسیکوینس ہوگا وہ کم ہوگا, اور مکہ مکرمہ میں گناہ کرتا ہے کانسیکوینس بڑھ جائے گا. تو جس طرح مبارک جگہوں میں گناہوں کے کانسیکوینسز بڑھ جاتے ہیں, مبارک گھڑیوں میں بھی جیسے جمعہ کا دن, تو ایک کام یہ کیا جائے کہ نیک اعمال کو بڑھایا جائے, اور دوسرا کام یہ کیا جائے کہ برے اعمال سے بچنے کا اہتمام اور ہو جائے. ہمارے یہاں عید الفطر کا چاند نظر آیا, اور وہ سردی کے ایام تھے, تو اس وقت مغرب کی نماز 4 بجے ہو جاتی ہے, اور پھر عشاء کی نماز جو کام سے لوگ آنے والے ہوتے ہیں ان کی رعایت میں 7:30 بجے 8 بجے ہوتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد بھی عید والی رات اگر آپ بیٹھ کر کے کچھ باتیں کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور لوگ جمع بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو میری اس وقت عادت یہ تھی کہ عید الفطر کی رات عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر عید الفطر کے بارے میں کچھ ترغیب دیتا تھا گناہوں سے بچنے کی اور عید کی سنتیں کیا ہے. تو اس میں نے یہ کہا کہ عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے, تو جس اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے اس اللہ کو اس دن میں ناراض مت کرو. اور میں نے کہا مبارک دن بھی ہے تو مبارک دن میں گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ جو حضرات داڑیاں کٹواتے ہیں منڈواتے ہیں وہ پوری زندگی کے لیے توبہ کرنے تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں تو کم سے کم عید کے دن یہ کام مت کرنا. میں نے یہ کہا, میں نے کہا عید کے دن چہرہ صاف کر کے مت آنا. تو ہمارے ایک چاہنے والے صاحب ان کو یہ بات لگی اور وہ مجھے بعد میں کہنے لگے کہ میں نے یہ نیت کر لی کہ اس مرتبہ عید کے دن یہ کام نہیں کرنا ہے, روزانہ وہ صاف کر دیں. اور وہ ذرا اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے عادی بھی تھے اور ہماری مسجد کی ایگزیکٹو کمیٹی میں تھے, بلکہ وہ صدر اور چیئرمین تھے اس وقت جب میں یہ بات کر رہا تھا اور ان کے سامنے میں بڑا ہوا. تو بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ یار بات تو صحیح ہے, کم سے کم عید کے دن تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. تو وہ عید کے دن جب آئے تو وہ چھوٹی چھوٹی ان کی وہ داڑھی جو ہے وہ نکل رہی تھی. دوسرے دن دیکھا تو دوسرے دن بھی ویسی ہی تھی, تیسرے دن دیکھا تیسرے دن بھی بڑھتی رہی ہاتھ ہی نہیں لگایا. یعنی ایک مبارک دن کے احترام کی صرف نیت انہوں نے کی, اللہ نے آگے ان کو دھکا دے دیا اور انہوں نے ہاتھ لگایا ہی نہیں جب تک کہ اتنی لمبی داڑھی نہیں ہوگی. اور وہ عمر جو اس مرحلے پر بھی پہنچ چکے تھے کہ داڑھی آنی چاہیے تھی, تو داڑھی اتنی ہو گئی. اب یہ ایک داڑھی کی برکت دیکھیں کیا ہوا, ابھی اس داڑھی کی برکت سے پانچ وقت کی نمازیں شروع ہو گئی, اس داڑھی کی برکت سے شرٹ پٹلون ختم اور جبہ آ گیا, اس داڑھی کی برکت سے حج ہو گیا, اس داڑھی کی برکت سے اس سال سے لے کر اب تک ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف. اور یہ ایسا شخص کہ اچھے دل کے بہت اچھے تھے مگر ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں, فٹ بال میں دلچسپی, کرکٹ میں دلچسپی, صدر تھے مسجد کے اس لیے کہ متحرک تھے, مسجد کے انتظام کرنے میں وہ اچھے تھے مگر اس لائن کی دلچسپی نہیں. علماء کا احترام دل میں, بزرگوں کا احترام, دینی کاموں کا احترام, وہ سب اپنی جگہ پر. لیٹ ففٹیز میں ارلی سکسٹیز میں ہوں گے جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. یعنی صرف ایک دن عید کے دن کے احترام میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا ڈاڑی کو, اتنی نیت پر اللہ نے کتنا ان کو دے دیا. اب وہ تلاوت میں مشغول رہتے ہیں, ذکر و شغل کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو جمعہ کا دن قابل احترام ہے, اس دن میں نیک اعمال زیادہ ہوں اور برے اعمال سے بچنے کا اہتمام اور بڑھ جائے, اس لیے کہ اس کا وبال زیادہ ہے. یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مبارک جگہوں میں اور مبارک دینوں میں الحمدللہ میرے یہ بات کہنے کے نتیجے میں انگلینڈ میں اس سلسلے میں بہت بیداری آئی. یہ بات جو بھی آگے کہنے جا رہا ہوں بہت بیداری آئی اور میری یہ بات میرے ہی نام سے لوگ بہت چلاتے ہیں, میرے اپنے لوگ بھی اور دوسرے علماء مسلمان بھائی بہن بھی رمضان مبارک میں خاص طور پہ بہت چلاتے ہیں. کہ مبارک دنوں میں مبارک جگہوں میں عبادتیں ہماری بڑھ جاتی ہیں مگر مانیٹری عبادت نہیں. شب برات میں کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ چلو کم سے کم پانچ کواچا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتے کتنی عبادتیں کرتے ہیں مگر یہ خیال نہیں آتا کہ چلو $100 للہ الگ کر دیتے ہیں کہ بعد میں جا کر کے کہیں خرچ کریں گے مگر یہاں الگ کر دیتے ہیں تاکہ اجر و ثواب مل جائے. یہ خیال نہیں آتا مانیٹری عبادت کا. بدنی عبادت کرتے ہیں, زبانی عبادت بھی کرتے ہیں, مالی عبادت نہیں. میں نے اپنے یہاں یہ کہا کہ مبارک دنوں میں اور مبارک جگہوں میں مانیٹری عبادت کا بھی اہتمام کرو. اور میں نے یہ کہا کہ شب قدر کے بارے میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ آخری 10 دن میں وہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے. اس نے پھر یہ کہ آخری 10 راتوں میں سے بھی اکثر آڈ نائٹس میں, ڈاک راتوں میں, اور اس میں سے بھی اکثر 27 شب میں. پر ایک قول یہ بھی ہے کہ پورے رمضان میں روٹیٹ ہوتی رہتی ہے. تو میں نے ترغیب یہ دی کہ مغرب اور صبح صادق کے درمیان اگر ہر شخص ایک پاؤنڈ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرے 30 دن تک, تو صرف 30 پاؤنڈ جائیں گے. 30 پاؤنڈ کون سی بڑی چیز ہے؟ یا تھوڑا اس میں تغیر کر لو کہ 20 دن تک تو 1-1 پاؤنڈ, تو یہ 20 پاؤنڈ چلے گئے, اور پھر 5-5 پاؤنڈ اس سے کہ آخری اشرے میں ہونے کے احتمال اب زیادہ ہیں, یہ 70 پاؤنڈ چلے گئے. اب 70 پاؤنڈ کیا چیز ہے؟ مگر میں نے کہا ڈیفینیٹلی شب قدر میں 1 پاؤنڈ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا, اس لیے کہ یہ 30 دن میں کہیں نہ کہیں ہوگی. اور اگر یہ 1 پاؤنڈ شب قدر میں خرچ کرنے کا ثواب ملا تو یوں سمجھو کہ 83 ایئرز تک 1-1 پاؤنڈ خرچ کرتے رہے گا. تو جمعہ کے دن مبارک دن میں کچھ خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالو جتنا ہو سکے, اور ویسے بھی بھائی خیرات کرنی چاہیے. پر خیرات میں یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو بہت ویل ٹو ڈو نہیں ہوتے, بہت مالدار نہیں ہوتے, ان کے ذہنوں میں ایسا ہے کہ ہم تو خیرات کرنے کے لائق ہے ہی نہیں. خیرات کرنے کے ہم تو لائق ہے ہی نہیں. تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک مالدار آدمی 100,000 میں سے 1,000 خرچ کرتا ہے, اس میں 100,000 میں سے 1,000 خرچ کرتا ہے, 100,000 یعنی 1,00,000 میں سے 1,000 خرچ کرتا ہے اس میں, اور ایک غریب آدمی 100 پاؤنڈ میں سے 1 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ اس نے بھی 1% خرچ کیا, آپ نے بھی 1% خرچ کیا. تو میں اپنے یہاں مدرسے میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ہمارے جامعہ ریاض العلوم میں, ان کو ترغیب دیتا ہوں, اور اس ترغیب کی برکت سے ان میں خیرات کرنے کا جذبہ بہت آ گیا. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو اسپینڈنگ منی ہے اس میں سے, ماں باپ سے مانگ کر نہیں کہ میں فلاں پروجیکٹ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اسپینڈنگ منی میں سے چاہے 5 پینی چاہے 1 پینی چاہے 2 پینی خرچ کرنے کی عادت ڈالو اکارڈنگ ٹو یور ابیلٹی. اپنے دل کو سمجھاؤ کہ ابا نے جتنے پیسے دیے ہیں اس کی 20 چاکلیٹ آ سکتی ہے, تو چلو 19 چاکلیٹ ہم کھائیں گے, 1 چاکلیٹ کسی غریب کے لیے خیرات کر دیں گے, کسی کا بھلا ہوگا. تو خیرات کرنا چاہیے. خیرات کے بڑے فوائد ہیں, ان میں سے صرف ایک فائدہ بتلا دوں تاکہ سب کو ترغیب ملے. ان صدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ چاہیے؟ خیرات سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں, گناہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ جوش میں آتا ہے, خیرات اسے ٹھنڈا کر دیتی ہے. اور وتدفع میتۃ السوء بری موت کو ہٹاتی ہے. بری موت کا کیا مطلب؟ دو مطلب شارحین نے لکھے ہیں. بری مطلب موت کا ایک مطلب تو یہ کہ دنیاوی لحاظ سے بری موت, کینسر نہیں ہوگا, ایکسیڈنٹ میں نہیں مرے گا, زلزلے میں نہیں مرے گا, دیوار کے نیچے دب کر نہیں مرے گا, بری موت نہیں مرے گا. اور دوسرا بری موت سے نہیں مرے گا کا مطلب ہے کہ حسن خاتمہ نصیب ہوگا. تو بھائی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ رات کو سورۃ دخان کی تلاوت. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جمعہ کے دن کی سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان کو ایک ایک کر کے دو دو کر کے تین تین کر کے سیکھنا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں لانا ہے. اور یہاں ضمناً یہ بات بھی کہہ دوں کہ صرف جمعے کے دن کی سنت نہیں, سنتوں کے ساتھ عشق و محبت پیدا کرو. جتنی زیادہ سنتیں آپ اپنی زندگی میں لائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. حضرت حجی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس میں جو چلے گا وہ فٹ سٹیپس وہ کہاں لے جائے گا آپ کو؟ جنت میں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا
جی,
تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ میری معراج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرے قدم تک پہنچ کر تیری اتباع کروں گا تو اللہ کا محبوب ہو جاؤں گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. شارٹ کٹ بالکل اللہ کے محبوب بننے کا, اتباعی سنت, زیادہ سے زیادہ سنتوں کا اتباع کیا جائے. یہ دوسرا موضوع ہے. یہ تین باتیں ہوگی. چوتھی بات, اعمال صالحہ میں تقصیر. پانچویں بات, گناہوں سے بچنے کے اہتمام کو اور زیادہ کرنا. اور چھٹی بات, کثرت درود شریف. کثرت درود شریف, یہ بات تو ضمناً وہاں آ گئی کہ نیک اعمال کو بڑھانا ہے, مگر نیک اعمال کو بڑھانے میں سب سے زیادہ جس چیز کو بڑھانا ہے وہ درود پاک. درود پاک, درود شریف کو بڑھاؤ. حضرت گنگولی رحمت اللہ علیہ اپنے متوسلین سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ روزانہ ہر شخص 300 مرتبہ درود پاک پڑھے. درود ابراہیمی سب سے افضل ہے مگر لوگوں کو بھاری لگتا ہے, عشق نبوی کم. نوول پڑھنے ہو تو 300-300 صفحے کا نوول ایک رات میں پڑھ جاتے ہیں, اور چار لائن کا 5 لائن کا درود ابراہیم بہت لمبا لگتا ہے. حالانکہ وہ برکات سے معمور ہے اور جو اس کو پڑھتا ہے اسے بھی برکات سے معمور کر دیتا ہے. تو لیزی اور بیزی لوگوں کے لیے, میرے جیسے لیزی اور بیزی لوگوں کے لیے, یا تو لیزی ہے یا بیزی ہے. تو کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ میرے جیسے لیزی لوگوں کے لیے اور آپ جیسے بیزی لوگوں کے لیے 300 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا. اور اگر بالکل ہمت نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ 300 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشکل ہوگا؟ اور درود ابراہیمی چونکہ سب سے افضل ہے اس لیے شروع کرو درود ابراہیمی سے, اور پھر 298 مرتبہ یا 300 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اور ختم کرو درود ابراہیمی پر. پھر جب ہمت ہو تو درود ابراہیمی سے شروع کرو 10-15-20 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر درود ابراہیمی پڑھو, پھر صلی اللہ علیہ وسلم, پھر درود ابراہیمی پڑھو. ایسا کرتے کرتے درود ابراہیمی کو بڑھاؤ. اور ایک وقت وہ آنا چاہیے کہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی اور 200 مرتبہ کوئی بھی دوسرا درود. اور حضرات علماء کرام کے لیے ایک درود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ 40 درود میں بھی ہے, 40 صلاۃ و سلام میں بھی یہ درود ہے, اسے تلاش کر لیجیے, عوام بھی اسے پڑھیے. اسے بھی دن میں 5 مرتبہ, 10 مرتبہ, 15 مرتبہ پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت امت مسلمہ بہت پریشانی میں ہے, امید ہے کہ اس درود پاک سے اللہ کی رحمت سب پر نازل ہوگی. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ تیری خاص رحمت نازل فرما مومن مردوں پر, مومن عورتوں پر, مسلم مردوں پر, مسلم عورتوں پر. اگر یہ قبول ہو گیا درود, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو امید یہی ہے کہ قبول ہوگا, تو مسلمانوں کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو درود پاک کی بھائی بہت کثرت, اور درود پاک پڑھنا ہے محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ. ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو درود پاک پڑھتے تھے تو اس طریقے سے پڑھتے تھے, استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلے استغفار پڑھتے تھے کہ میری زبان کچھ تھوڑی بہت بھی پاک ہو جائے اس کے بعد میں پڑھوں. شاعر نے فارسی میں ایک شعر کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 مرتبہ میں گلاب کے پانی سے اپنی زبان کو دھوؤں پھر بھی میری زبان اس قابل نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کا نام لے سکے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں تو بعض بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ درود پاک پڑھنے سے پہلے کلی کرتے تھے گلاب کے پانی کی. عشق کی عجیب عجیب باتیں ہیں. محدث ابو معاویہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ, ایک مرتبہ وہ اپنے بالا خانے پر کھڑا تھا اور وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ بادل یوں گزر رہے تھے, اس کی نظر پڑی کہ بادل جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بادل جائیں گے کسی جگہ پر, پانی برسائیں گے اور پیداوار نکلے گی, پیداوار زمین سے, اور جب پیداوار نکلے گی تو اس کا کچھ حصہ حکومت کو بھی ملے گا. مگر یہ بادل چلتے چلتے ہارون رشید کی مملکت سے باہر چلا گیا اور وہاں برسا تو اس کا فائدہ کسی اور کو ہوگا, مگر وہ حکومت اتنی بڑی تھی کہ وہ جب بادل بہت تیزی سے جا رہا تھا تو ہارون رشید نے کہا کہ ام تیری حیث و شے تھی, تجھے جہاں چاہے برسنا ہو برس, فسیاتی نے خیرہ جوگی. اس لیے کہ پیداوار تو میرے پاس ہی آئے گی, اس لیے کہ ہر جگہ پر میری حکومت ہے. اتنا بڑا بادشاہ, مگر اس زمانے کے بادشاہ ہمارے زمانے کے زاہدوں سے زیادہ اعلیٰ تھے. تو محدث ابو معاویہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے ہارون رشید کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ذکر کیا اور ہارون رشید کی زبان سے میں نے یہ نہ سنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم سیدی, صلی اللہ علیہ وسلم سیدی, میرے سردار آپ پر اللہ کا درود ہو اور اللہ کا سلام ہو, صلی اللہ علیہ وسلم سیدی. اور ابو معاویہ کہتے ہیں کہ احترام اس قدر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں کہ ایک دن میں ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھا, میں نابینا, کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونے لگا, جب ہاتھ دھونے سے فارغ ہوا تو ہارون رشید نے کہا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ کس نے دھلوائے؟ تو کہا کہ نہ, مجھے نہیں پتا. کہا میں نے خود دھلوائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سینے میں میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایسے لوگ گزرے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ زبان پر نہیں لاتے تھے جب وہ وضو کے بغیر ہوتے تھے, بے وضو ہوتے تھے. سلطان محمود غزنوی کا بھی ایسا واقعہ ہے.
تو اس کا خادم تھا, اس کا نام محمد تھا, بہت محبت سے کہتے تھے محمد ادھر آؤ, محمد یہ کام کرو, محمد وہ کرو. ایک دن اس نے کہا کہ تاج الدین ادھر آؤ. تو فکر میں پڑ گیا کہ آج مجھے لقب سے پکارا, محمد نہیں کہا. آنا اس نے بند کر دیا, گھبرایا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے. ایک دو دن کے بعد بلانے کے لیے بھیجا, کیا ہوا؟ تو کہا کہ حضرت یہ بات ہے. تو کہا کہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ میں لفظ محمد اپنی زبان پر بغیر وضو کے نہیں لاتا. اس وقت جب میں نے تجھے بلایا تھا اس وقت میں بغیر وضو کے تھا, اس لیے تاج الدین کا لفظ استعمال کیا, بادشاہ اس زمانے کی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی شام سے ایک قاصد کو پیسے دے کر روانہ کرتے تھے, پورا خرچہ دے کر. کس کام کے لیے؟ کہ مدینہ منورہ جاؤ اور جا کر سلام پڑھ کر کے آ جاؤ, میری طرف سے کہ ہارون رشید کی طرف سے سلام ہے. اللہ ہمیں بھی یہ عشق نبوی نصیب
کرے.
عشق ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ہوا تو کہ محمد, اب دوسرا بچہ پیدا ہوا کہ پھر محمد رکھنا ہے نا, مگر اگر محمد نام رکھیں گے تو کنفیوژن ہو جائے گا, کہیں گے کہ بیٹا محمد ادھر آؤ, تو دونوں دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. دیکھا اس کا دوسرے کا نام رکھو محمد ثانی. تیسرا پیدا ہوا کہ اس کا نام بھی محمد رکھنا ہے, رکھو محمد ثالث. چوتھا پیدا ہوا تو کہا رکھو محمد رابع. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو البرکات ایمن ابن محمد رحمہ اللہ تعالی, ٹیونس کے باشندے تھے. ابو البرکات ایمن ابن محمد, ان کا نام ایمن تھا اور باپ کا نام محمد. باپ کا نام محمد ایک, ان کے باپ کا نام محمد, ان کے باپ کا نام محمد, ان کے باپ کا نام محمد. چودہ پشتوں تک سب کا نام محمد. ایمن ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن چودہ پشتوں تک محمد. ٹیونس کے تھے, قاہرہ منتقل ہوئے, قاہرہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, اور انہوں نے اپنا نام خود تجویز کیا تھا, عاشق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نام تھا ایمن ابن محمد, مگر خود یہ کہتے تھے کہ میرا نام عاشق النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ چلو مدینہ منورہ سے کہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں, اور یہ داعیہ کچھ مدینہ منورہ سے تنگ آ کر نہیں یہ خیال آیا ہوگا کہ کسی دوسرے جگہ جائیں گے, دین کی خدمت کریں گے, لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, مدینہ منورہ میں تو بہت لوگ ہیں. تو خواب میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مدینہ منورہ چھوڑ کر مجھ سے دور اگر چلے گئے تو برداشت کیسے کر سکو گے؟ ٹیونس کے سلطان نے بار بار ان پر تقاضا کیا کہ مدینہ منورہ میں تو بہت لوگ ہیں, یہ آپ کا ملک ہے, آپ کا حق ہے, اس ملک کا بھی آپ کا حق ہے, یہاں کے لوگوں کا بھی آپ پر حق ہے, آپ آ جائیے یہاں. تو یہ ٹالتے رہتے تھے. ایک دن انہوں نے جذبے میں آ کر کے کہا کہ بادشاہ کو میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ اگر مشرق و مغرب کی سلطنت اور دولت بھی مجھے مل جائے میں مدینہ منورہ کے قیام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. خود فرماتے ہیں کہ جب میری طرف سے یہ پیغام پہنچا رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن تھا, اس میں دلیا تھا, آپ نے بڑی محبت سے اس دلیے کے تین لقمے میرے منہ میں رکھے, اور فرماتے ہیں کہ تین لقمے مجھے کھلائے بڑی محبت سے, اور مجھ سے ایسے ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ میں کسی کے سامنے ان کو ذکر نہیں کر سکتا. کہا کہ بس ایک جملہ بیان کرتا ہوں, ایک جملہ, وعلم انی عنک راضٌ یا ایمن ابن محمد, تو یقین کر لے اور جان لے کہ میں تجھ سے بہت خوش ہوں. ایسا ان حضرات کو تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ جیسے ان کی زندگی ہی میں رہتے تھے. ایک مرتبہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے ایک شعر کہا, شاعر تھے, تو شعر کہا کہ لولا کلم ادری الہوا لولا کلم ادری الطریق. اے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو عشق و محبت کیا ہے اس کا مجھے پتہ ہی نہ چلتا. جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے وہ عشق و محبت کو جانتے ہی نہیں ہے. ان کے یہاں لو یہ حیوانیت کو کہتے ہیں. اسی لیے جب بیانوں میں کہا جاتا ہے کہ اے مسلم شوڈ لو اے نظر مسلم, تو جو لوگ غیر مانوس ہوتے ہیں مسلمان بھی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ ان کے یہاں یہ ڈکشنری میں لو کا جو معنی ہے لو وہ اپنے اصلی معنی پر رہا ہی نہیں ہے. خواہشات کو پورا کرنے کا نام لو ہے ان کے یہاں. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ عشق و محبت جو بہت پاکیزہ چیز ہے پتہ ہی نہ چلتا. ولولا کہ لم ادری طریق, اور اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو جنت تک پہنچنے کا اللہ کی محبت کا راستہ ہمیں معلوم نہ ہوتا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود پاک بھیجتے. اور بھائی ان کا درود پاک ہمارے جیسا نہیں تھا. بات کرتے کرتے پڑھ لیا, چلتے چلتے پڑھ لیا, غسل کرتے تھے یا غسل کرتے ہوں گے, یہ تذکرہ تو میں نے نہیں, غسل کرتے ہوں گے, قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہوں گے, خوشبو لگاتے ہوں گے, پتا نہیں کیا کیا اہتمام کرتے ہوں گے. 3000 مرتبہ. شادی ہوئی تو اس معمول میں خلل واقع ہوا. ہو سکتا ہے مشغولی کی وجہ سے, اور ہو سکتا ہے کہ سستی اور غفلت کی وجہ سے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ 3000 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے درود پاک کا معمول بھر جوانی میں تھا. شادی سے پہلے اور معمول 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا ہوتا تو آگے والا واقعہ پیش نہ آتا. اس کا مطلب ہے کہ کئی سالوں سے یہ معمول تھا. ایک دن ناغا, دوسرے دن ناغا, تیسرے دن ناغا, 3 دن ناغا ہوا. ادھر سے سستی ہوئی, غفلت ہوئی, مشغولی تھی, کچھ بھی تھا, ادھر سے غفلت, فرض کر لیجیے کہ غفلت, ادھر سے غفلت, مگر تعلق وہاں اتنا ہو چکا تھا کہ وہاں غفلت نہیں رہی. یہ وہاں غفلت نہیں رہی, وہاں یہ احساس رہا کہ میرے بختیار کی طرف سے جو تحفہ روزانہ آتا تھا وہ کیوں نہیں آ رہا ہے. تعلق اتنا ہو جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست جن کا نام رئیس تھا ان کے خواب میں آئے, اور خواب میں آ کر کے کہا کہ میرا سلام پہنچانا تمہارے دوست بختیار کو, اور کہنا کہ 3 دن سے تمہارے ہدیے کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. درود شریف کا اہتمام محبت سے. حضرت مولانا فیض الحسن سہاران پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو جس کمرے میں وہ رہتے تھے اس کمرے میں 1 مہینے تک خوشبو پھوٹتی رہی. جو بھی اندر جاتا تھا اسے خوشبو محسوس ہوتی تھی, خوشبو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ برکات ہیں درود شریف کی کثرت کے, یہ برکات ہیں درود شریف کی کثرت کے. اور پھر اس کتاب میں لکھا ہے جہاں میں نے پڑھا کہ حضرت مولانا فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ شب جمعہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر مشغول ہو جاتے تھے درود پاک پڑھنے میں, اور پوری رات درود پاک کو پڑھتے رہتے تھے. تو بھائی درود شریف کی کثرت ہوگی, اور اس سے دنیا کے موت کے وقت کے, قبر کے, قیامت کے دن کے, پل صراط کے سارے مسائل حل ہوں گے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو اس درود شریف کی کثرت ہو روزانہ اور جمعہ کے دن بطور خاص, بہت زیادہ کثرت ہے.
ایک وظیفے کی کتاب ہے دلائل الخیرات، اس میں 7 منزلیں ہیں اور ہر منزل میں درود ہیں، درود کے الگ الگ سیگے، مختلف سیگے. اس کی وجہ تالیف میں یہ قصہ لکھا گیا ہے کہ دلائل الخیرات لکھنے والے جو مصنف ہیں، جو عالم ہیں، وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور جنگل سے گزر رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا. نظر پڑ گئی ان کی ایک کنویں کے اوپر، کنویں کے قریب گئے تو دیکھا کہ پانی ہے مگر بہت گہرا، ڈول رسی نہیں، اب نماز کیسے پڑھیں. اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ قریب میں کوئی بستی ہوگی، وہاں کی ایک چھوٹی سی لڑکی نو عمر آ گئی اور اس نے پریشانی دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ وضو کرنا ہے مگر پانی بہت گہرا ہے. کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور اس نے یوں کر کے کنویں میں تھوکا، اس لڑکی نے جب تھوکا تو پانی آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا اور بالکل کنویں کے کنارے تک پہنچ گیا، مڈیل تک، اور انہوں نے آرام سے وضو کر دیا. وضو کر کے پھر وہ پانی بیٹھ گیا. تو انہوں نے اس نو عمر لڑکی سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ درود پاک کی برکت. تو ان کے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ او ہو، درود پاک کی یہ برکت کہ اتنی چھوٹی سی بچی کثرت درود کی وجہ سے اس قابل ہو گئی کہ پانی کو اوپر لا سکے. یہ وجہ ہوئی دلائل الخیرات کی تعلیف کی. تو اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، درود پاک کی کثرت ہو، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی ذکر کیا جائے تو محبت سے پڑھو. بہت سے لوگ جو ہے پڑھتے ہی نہیں، بولتے ہوئے بھی نہیں پڑھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں پڑھتے. بولتے ہوئے بھی پڑھو، سنتے ہوئے بھی پڑھو. اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر شارٹ میں، سراسرم سراسرم، یعنی وقت بچانے کے لیے یہی ایک چیز ان کو ملتی ہے. باقی ہر لفظ کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، بس وقت بچانے کے لیے یہی ایک چیز ملتی ہے کہ درود شریف کو کاٹو، درود شریف کو کاٹو، سراسرم سراسرم. ایس اے ڈبلو لکھنا، سواد لکھنا، سواد لام عین میم لکھنا، یہ ادب کے خلاف. دو صفحے، تین صفحے، چار صفحے کا آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں، لمبا چوڑا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، مگر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہاں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہاں آپ تھک جاتے ہیں. اور وہاں لکھتے ہیں ایس اے ڈبلو، پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے اور نوٹس لکھتے تھے تو نوٹس لکھتے لکھتے ہر جگہ پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے جاویں تو وہ استاد کی تقریر رہ جاوے. تو سب کا ایک کلچر تھا مدرسے کے اندر، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، مگر جب ہم پڑھتے تھے تو مدرسے میں کلچر تھا کہ جلدی جلدی وہ استاد کی نوٹس کو لکھتے تھے، اور جہاں کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو درود پاک کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے ایکسرسائز بک میں. اور جب کلاس سے باہر نکل کر اپنا فارغ وقت ہوتا تھا خود کا تو اسے وہ بلینکس کو فیل کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے جامعہ اسلامیہ میں درس بخاری شریف کے دوران یہ کہا کہ محدث ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ تعالی کو انتقال کے بعد کسی نے دیکھا کہ بہت اونچے مقامات ہیں، تو کہا کہ یہ مقامات کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں 1,000,000 حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھی، 1,000,000 حدیثیں، 1,000,000 حدیثیں، اور کہا کہ 1,000,000 حدیثوں میں درود کتنی مرتبہ آیا ہوگا؟ وہ میں نے درود لکھا، پڑھا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کے اوپر 10 خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو 1,000,000 حدیثیں لکھی، ان میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ درود پاک آیا ہوگا، تو یہ مرتبہ مجھے نہ ملے تو پھر اور کیا ملے گا؟ درود پاک، درود پاک سے شرف رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق دے. اور سنت کی بات بھی آ گئی ہے کہ جمعے کی سنتوں کا بھی اہتمام ہو اور باقی دوسری سنتوں کو سیکھنے کا بھی اہتمام ہو. ایک بزرگ کے تذکرے میں نے پڑھا کہ سارے دانت ان کے گر گئے تھے، ایک دانت رہ گیا تھا، مگر پھر بھی وضو کرتے ہوئے مسواک نہیں چھوڑتے تھے.
اللہ
ایک داد رہ گیا مگر مسواک ضرور کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سنتوں کا اہتمام اور درود پاک کا خوب اہتمام ہے. اور ساتھ میں درود کی بات بھی ہو گئی, سنت کی بھی بات ہو گئی, ایک بات رہ جاتی ہے جس کا تعلق جمعہ سے نہیں ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے, کہ ہر شخص کو چاہیے کہ دو کتابیں پڑھے. ایک ایسی کتاب جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہو, اور ایک ایسی کتاب جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہو. جیسے معارف الحدیث, تو اس سے آپ کو احکام معلوم ہوں گے کہ ایسا کرنے کا, ایسا کرنے کا, ایسے موقع پر ایسا کرنے کا. اسوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی بہت ساری سنتیں ہیں. پھر شمائل ترمذی کی شرح جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, یہ تو اس سے تو سنتیں آپ کو معلوم ہوں گی. اور سیرت پر کتاب جیسے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی کتاب ہے محمد الرسول اللہ, اردو میں انگلش میں بھی ترجمہ ہو گیا. اسی طرح حضرت مولانا اجلس قادری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیرت پاک کو بھی پڑھو اور ہمیں سنتوں کا علم ہو اور بڑھے, ایسی کتابیں پڑھو. ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو, چاہے روزانہ پڑھو, ایز اے فیملی پڑھنے کا معمول بناؤ تو بہت اچھا. اللہ تعالیٰ شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اپنا بھی عشق نصیب کرے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.